تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن كأنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. قال وقال ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے تقریباً ایک تہائی علم ہم تک پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا حصہ انہوں نے روایت کیا ہے، اور علم و عمل دونوں اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں، اپنے مختلف صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ، ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا، تو بے تکلفی کا اظہار اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت کا اظہار. کہ یوں نہیں کہ بس بات کہہ دی، بلکہ جسم کا ایک حصہ پکڑ کر اہتمام کے ساتھ بات کہی. بعض صحابہ کرام سے بات فرماتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات ارشاد فرماتے، تاکہ شفقت کا بھی اظہار ہو، رحمت کا بھی اظہار ہو، اور بات کی اہمیت بھی دل میں پیدا ہو. تو ان وجوہ سے میرے جسم کا ایک حصے کو پکڑا اور یہ فرمایا کہ کن کانک غریب فی الدنیا او عابر السبیل، کہ ایسے رہو دنیا میں جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو راستہ قطع کرنے والے، اس طرح دنیا میں رہو. وعد نفسك فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبرستان کے لوگوں میں شمار کرو، اہل قبور میں شمار کرو. اور پھر فرمایا کہ اے ابن عمر، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح کا وقت ہو تو شام کی کا خیال دل میں نہ لاؤ، یعنی جو کام کرنے کا ہے اس وقت اس کو شام تک کے لیے معلق نہ کرو، کیا پتا کہ شام آئے کہ نہ آئے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، اور جب شام کا وقت ہو تو صبح کی بات مت سوچو، یعنی صبح کی کسی کام کو جو اس وقت کرنے کا ہے صبح کے لیے مت ٹلاؤ، کیا پتا کہ تمہیں صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت سے حصہ لے لو بیماری آنے سے پہلے، جب صحت کی حالت میں ہو، جیسا کہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے، تو اس صحت کو غنیمت سمجھ کر جو کچھ کرنا ہے اس صحت کی حالت میں کر لو قبل اس کے کہ کوئی بیماری آئے. وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے کچھ حصہ لے لو مرنے سے پہلے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کو موت کی تیاری کے لیے استعمال کر لو. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْمُكَ غَدًا، اس لیے کہ اے عبد اللہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، کل تمہارا نام کیا ہوگا، آج تمہیں پتا نہیں کن کن القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، کن کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے، کس طرح لوگ عزت کر رہے ہیں، کس طرح لوگ محبت کر رہے ہیں، لیکن کل کو تمہارا نام کیا ہوگا، کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام مردہ ہو، تمہارا نام جنازہ ہو، تمہارا نام لاش ہو، تو تمہارا نام پتا نہیں کل کو کیا آنے والا ہے، ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں کیا نام ہوگا، ان لوگوں میں سے شمار ہوگے جو اہل سعادت ہیں اہل جنت ہیں، یا ان لوگوں میں شمار ہوگے جو اللہ بچائے اہل شقاوت ہیں اہل جہنم، اللہ تعالیٰ حفاظت. تو اس واسطے جب پتا نہیں کچھ کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اس زمانے کو غنیمت سمجھو، اور جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، اور اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے. یہ ہے ارشاد نبی کریم سرور دو عالم فرماتے کا. اللہ تو دو جملے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں رہنے کا ڈھنگ یوں بتایا کہ یا تو رہو اجنبی کی طرح یا رہو مسافر کی طرح، دو جملے استعمال فرمائے. غریب، غریب عربی میں کہتے ہیں، اردو میں تو غریب کہتے ہیں نا فقیر کو جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور عربی میں غریب کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کے جو کہیں جا کہیں اجنبی ہو، لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہ ہو، اجنبی ہو، کسی اجنبی شہر میں چلا گیا، اجنبی ماحول میں چلا گیا، اس کو غریب کہتے ہیں. اللہ. اور عابر سبیل یعنی راستہ قطع کرنے والا یعنی مسافر. تو ذرا ان دو لفظوں پر پہلے غور فرما لیجئے کہ پہلے فرمایا کہ غریب کی طرح رہو، اجنبی کی طرح رہو. اجنبی کی طرح کیسے رہو؟ اجنبی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی شہر میں چلا گیا، وہاں اس کی جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، احباب نہیں ہیں. وہاں جب جائے گا تو ملاقاتیں تو وہاں پر بھی ہوں گی لوگوں سے، واسطہ تو وہاں پر بھی پیش آئے گا، آخر کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، کہیں جا کر کھانا لے گا، کوئی اور حاجت پیش آئے گی، کسی کے پاس جائے گا. تعلقات پہلے سے نہیں ہے، جان پہچان پہلے سے نہیں ہے، لیکن لوگوں سے تعلقات پھر بھی تعلقات قائم ہوں گے. لیکن ان تعلقات پر کوئی بھی آدمی جس کے دماغ میں ذرہ برابر عقل ہے ان تعلقات پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، ان تعلقات پر سے کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ نہیں کرے گا. سوچے گا کہ میں تو یہاں تھوڑے دیر کے لیے ہوں یا تھوڑے دن کے لیے ہوں، تو اپنے کام چلانے کے لیے جتنی تعلقات کی ضرورت ہے بس اسی حد تک تعلقات قائم کرے گا اور باقی اپنے کام سے کام رکھے گا. تو دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تعلقات تو یہاں تمہیں قائم کرنے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ تعلقات ایسے نہ ہونے چاہیے کہ انہیں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہی تمہارے دائمی تعلقات ہو کر رہ جائیں اور ان تعلقات سے اپنی ساری زندگی سارا مستقبل ان سے وابستہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اصل تعلق تمہیں قائم کرنا ہے ایک ہی ذات سے، ایک ہی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے. حقیقی تعلق وہ ہے، اور باقی جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تعلقات ضرورت کے ماتحت ہیں، حاجت کے لیے. جیسے ایک شخص سفر میں جا کر دکاندار سے بھی تعلق قائم کرتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے ہوٹل والے سے بھی تعلق ہوتا ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تعلقات ایسے نہیں ہوتے کہ آدمی یہ سوچے کہ بس عمر بھر کے لیے یہ قائم ہو گئے، بلکہ بقدر ضرورت ہوتے ہیں، بقدر حاجت ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی جتنے تعلقات ہیں ان کو بقدر حاجت بقدر ضرورت قائم کرو، اور حقیقی تعلق اگر قائم کرنا ہے تو وہ ایک ہی ذات سے ہوگا، اسی نے یہ دل اپنے لیے بنایا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر اس دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اگر کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. اللہ اکبر، صدیق اکبر جیسا جانثار ساتھی، صدیق اکبر جیسا جانثار دوست، جو اپنی جان اپنے مال اپنی آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بنایا نہیں میں نے ابھی تک خلیل، اگر بناتا تو بناتا ان کو. کیا معنی اس کے کہ نہیں بنایا میں نے ان کو خلیل نہیں بنایا، اگر بنانا ہوتا تو ان کو بناتا. کیا معنی کہ خلیل تو ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ جل جلالہ، انہیں کے ساتھ ہے اصل تعلق، انہیں کے ساتھ ہے اصل محبت، انہیں کے ساتھ ہے اصل رابطہ، اور جتنے ہیں وہ بقدر ضرورت ہے. تو ابو بکر کے ساتھ بھی بے شک تعلق ہے، لیکن وہ تعلق ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق میں مانع ہو جائے. خلیل اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ایسی ہو جائے کہ دوسروں سے وہ انسان کو غافل کر دے، ایسی محبت کو کہتے ہیں. ایسی محبت میں ابو بکر کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، ایسا تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھتا. تو معلوم ہوا کہ محبت اصل میں ایک ہی ذات کے ساتھ ہے، تعلق حقیقی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے عارضی ہیں، ناپائیدار ہیں اور مقصود اصلی نہیں ہیں، بقدر ضرورت. تو یہ پہلا سبق تو اس جملے نے یہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہو، تعلقات سارے کے سارے وہ ہوں لیکن دل میں گھسے ہوئے نہ ہوں، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں مانے نہ ہوں. اسی لیے یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دعا جب فرمائی تو تلقین بھی فرمائی، ہم سب کو مانگنی چاہیے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ اپنی محبت کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے میرے لیے بنا دیجیے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اور وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور آپ کی خشیت آپ کے ڈر کو ساری کائنات میں سے زیادہ ڈرنے کی چیز آپ کی خشیت کو بنا دیجیے. وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک، اور دنیا کی حاجتوں کو مجھ سے قطع کر دیجیے کہ آپ سے ملاقات کے شوق سے تبدیل کر دیجیے. سارے تعلقات اس تعلق کے ماتحت بنا دیجیے، اور اس تعلق کو سارے تعلقات پر غالب کر. تو کن فی دنیا کا انہ کا غریب کے معنی یہ ہے کہ جس سے بھی تعلق اس دنیا میں قائم کرو وہ تعلق بقدر ضرورت ہونا چاہیے، اور اس تعلق کو اللہ جل جلالہ کے تعلق کے تابع ہونا چاہیے، اس کا ماتحت ہونا چاہیے. کتنی بھی محبت قائم ہو جائے دنیا میں کسی سے، لیکن جب معاملہ آ جائے اللہ کا اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اس محبت کو وہاں پر قربان کرنا ہوگا اس محبوب حقیقی کے ساتھ. یہ نہیں کہ صاحب بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، دوست کی محبت وہ غالب آ گئی اور اس محبت کے غالب آنے کی وجہ سے ایک ایسے کام کا ارتکاب کر لیا جو محبوب حقیقی کی مرضی کے خلاف. بھئی کیا کریں، یہ گناہ ہے تو ناجائز تو ہے، یہ کام گناہ تو ہے، لیکن کیا کریں بھئی، آج کا زمانہ ایسا ہے اور بھی بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، دوست احباب اور ماحول اور معاشرہ اصرار کرتا ہے، آخر اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے، آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، تو اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا والوں کا بھی کچھ خیال کرنا پڑتا ہے اور اس دنیا والوں کا خیال کرنے کے نتیجے میں یہ گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تعلقات دنیا یہ غالب آ گئے اللہ کے تعلق، اللہ جل جلالہ کے محبوب حقیقی کے تعلق، وہ محبوب حقیقی پیچھے چلا گیا، اور یہ فانی تعلقات، ناپائیدار تعلقات، غیر مستقل تعلقات یہ غالب آ گئے اور ان کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب پر عمل نہیں ہو رہا، یہ تعلقات جو ہیں یہ سب معنی بن رہے ہیں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے پر. بات تو جب ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی کے تعلق پر ان ساری محبتوں کو، سارے تعلقات کو، سارے رشتوں کو اگر قربان کرنا پڑے تو کر دے. یہ ہے تعلق حقیقی. معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلق حجاب است بے حاصلی، تعلق حجاب است بے حاصلی، جو پیوند ہا بکسلی واصلی. کہ جب کہ تعلقات جتنے بھی دنیا کے اندر ہم قائم کر رہے ہیں نا، جن کو دل میں جگہ دے دی ہے، جن کو سارے اللہ کے تعلق پر بھی غالب کر دیا ہے، یہ حجاب ہیں، یہ پردہ ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرب تک پہنچنے کا، پہنچنے کے راستے میں پردہ بنے ہوئے ہیں، حائل بنے ہوئے ہیں. تو تعلق حجاب است بے حاصلی، اور حاصل کچھ بھی نہیں. یہ تعلق کب تک ساتھ دے گا تمہارا، کہاں تک تمہاری مدد کرے گا، کہاں تک تمہیں فائدہ پہنچائے گا، قبر کے کنارے تک زیادہ سے زیادہ، اور جب قبر کے کنارے پہنچ گئے تو اس کے بعد ختم، کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی. تو وہاں پر وہ تعلقات سارے ختم ہو جائیں. تو بے حاصلی، تعلق حجاب است بے حاصلی، جو پیوند ہا بکسلی واصلی. جب یہ پیوند توڑ دو گے، یعنی ان تعلقات کو مغلوب کر دو گے اور اللہ کے تعلق کو غالب کر دو گے، تو اس کے بعد تم واصل بنو گے، یعنی اللہ جل جلالہ کے پاس پہنچنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے، وصول حاصل ہوگا اس طرح. اور میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ در حقیقت یہ جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کا صحیح لطف بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ان کو تعلق حقیقی کے تابع بنا دیا جائے، اور جب وہ تعلق حقیقی کے تابع نہیں تو یقین رکھو چاہے دیکھنے میں کتنا ہی وہ مزیدار تعلق معلوم ہو رہا ہو، حقیقت میں اس کے لطف کی، اس کے کیف کی ہوا بھی نہیں لگی جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے اللہ جل جلالہ کے تعلق کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ جو تعلق احکام شریعت سے بالا تر ہو کر قائم کیا جاتا ہے یا احکام شریعت سے غفلت کے نتیجے میں قائم کیا جاتا ہے، اس تعلق کا حساب یہ ہے کہ وہ نقش بر آب ہے، وہ بلبلا ہے، ایک دم سے اٹھ پڑا، ایک دم سے بیٹھ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تو بڑی دوستی ہے، بڑی یاری ہے، بڑے تعلقات ہیں، صبح شام مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سبھی کچھ ہے، اور جب ٹوٹا تو ایسا ٹوٹا کہ ایک دوسرے کا نام سننے کا بھی رویدار نہیں، صورت اور شکل دیکھنے کی بھی رویدار نہیں. اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے تعلق کے تابع ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا تعلق لازوال ہے، تو جو تعلق اس اللہ کے تعلق کے نتیجے میں قائم ہوا وہ بھی لازوال ہے، اس واسطے کہ اس کے اوپر پرچھائی پڑی ہے اس تعلق کے حقیقی، تو وہ بھی لازوال ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کے نظر سے اب دیکھو جتنے تعلقات دنیا کے خاطر قائم ہوتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں. تجارت میں قائم ہوئے, ملازمت میں قائم ہوئے, رشتہ داریوں میں قائم ہوئے, ان میں کیا ہوتی ہے؟ کبھی ناگواری آ گئی, کبھی تلخی پیدا ہو گئی, کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کبھی مقدمہ بازی چلنے لگی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے, مثلا ہر مسلمان کو بزرگان دین سے محبت ہے, اولیاء کرام سے محبت ہے, اور کسی سے رابطہ اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ اللہ تک پہنچانے والا ہے, شیخ سے تعلق قائم کیا. یہ تعلق ایسا ہے کہ اس میں بال نہیں آتا, اس میں ناگواری پیدا نہیں ہوتی. اگر کسی کو ہوتی ہے تو دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے. تعلق غلط نیت سے قائم کیا تھا اس واسطے, یا غلط آدمی سے کر لیا تھا اس واسطے وہ ناگواری پیدا ہو گئی. لیکن جہاں تعلق صحیح معنی میں اللہ کے لیے ہوگا تو وہ تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس کے اندر کبھی بال نہیں آتا, اس کے اندر وہ آئے نہ کبھی ٹوٹتا نہیں. اس واسطے کہ محبت تو کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے. تو جیسے بزرگان دین سے تعلق قائم کرتے ہو تو پھر ان سے بزرگان دین سے تعلق جب قائم کیا کرتا ہے تو کوئی آدمی یہ توقع قائم نہیں کرتا کہ ان بزرگان دین یا ہمیں کوئی جائیداد دے دیں گے, کوئی مال دے دیں گے, کوئی دنیا کا فائدہ ان سے حاصل ہو جائے گا. وہ تو اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ ان کی محبت دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا, وہاں پہنچنے کا. تو اس واسطے وہ تعلق بڑھتا جاتا ہے, گھٹتا نہیں ہے, کم نہیں ہوتا. ایسے ہی حضور افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جیسے وہ تعلق اللہ کے لیے تھا, اسی طرح اپنے سارے تعلقات کو اللہ کے لیے بناؤ. بیوی سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے, بچوں سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے, ماں باپ سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے, شوہر سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے, بھائی بہن سے, دوست احباب سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے. یعنی جو میں محبت کر رہا ہوں بیوی بچوں سے, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کر, اس لیے کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر بیوی بچے کسی ایسے کام پر اکسانے لگیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہاں یہ محبت اپنا کام نہیں دکھائے گی, وہاں پر پھر اللہ کی محبت غالب آ جائے. تو محبت بھی کرو, کس سے کرو؟ دنیا والوں سے کرو, لیکن محبت اللہ کے لیے کرو, اللہ کے تعلق کے اور اس اللہ کی محبت کے تابع کرو, اس کا ماتحت بنا کر کرو. تو دنیا کے اندر سارے کام بھی چلیں گے تمہارے اور بڑے اچھے طریقے سے چلیں, اور ساتھ ساتھ تعلق اللہ جل جلالہ سے برقرار رہے. سبحان اللہ, میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات حیرت ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات رحمت للعالمین کے سارے فرشتے بھی رش کریں اس کے مقام عالی کے اوپر, اور جس کا ہر وقت رابطہ قائم ہے اللہ جل جلالہ سے, وہی کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مقام محمود عطا فرمایا, اور حقائق و معارف سے کیا کیا دروازے اور کیا کیا دریا کھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, سید الاولین والآخرین, علوم اولین و آخرین کے جامع, وہ حقائق و معارف کھل رہے ہیں. اور جب حضرت عائشہ کے ساتھ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا ہوتا ہے, رات کو کہانی سنا رہے 11 عورتوں کی, 11 عورتیں تھیں, انہوں نے آپس میں یہ عرض کر لیا تھا کہ میں اپنے اپنے شوہر کا قصہ ہم سنائیں گے سب کو, کہ میرا شوہر کہتا ہے تو ہر ایک عورت نے یوں کہا, دوسری عورت نے یوں کہا, تیسری عورت, بڑی عجیب لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اس میں بتایا تھا قصہ سنائے 11 عورتوں. تو کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ جس ذات عالی کا ہر وقت رابطہ اللہ جل جلالہ سے قائم ہے اور حقائق و معارف کے دروازے کھل رہے ہیں, وحی کا سلسلہ جاری ہے, اس کو کہاں اس بات کا موقع اور فرصت مل رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ خوشتمی کی بات جا رہے ہیں صحرا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحرا کے اندر, تاکہ اور دوڑ لگ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئے اور ایک مرتبہ حضور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, یہ دوڑ لگ رہی کیا ہے؟ حبشی آ گئے اس میں میدان اس میں مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی آ گئے نیزہ بازی کے ماہر تھے تو نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے تو عائشہ سے فرمایا پھر تمہارا دل چاہے تو تمہیں دکھاؤں کرتب یہ کیسے کرتب دکھا رہے اور اس طرح دکھایا کہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا اور کہا کہ میرے کندھے کے اوپر سے دیکھو تاکہ بے پردگی نہ ہو پیچھے سے وہ دکھا رہے تو جس ذات کے اوپر یہ علم و معارف نازل ہو رہے ہیں وہ اپنے ازواج کے ساتھ اور اپنے ملنے جلنے والے ساتھ اس طرح خوشخبری کی بات کیسے کر لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ بعد میں الحمدللہ سمجھ میں آنے لگی کہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں جمع اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ سب کا سب ان کا حق ادا کیا جا رہا ہے لیکن یہ حق بھی در حقیقت اپنی لذت نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے تعلق کے نتیجے اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وعاشروہن بالمعروف یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کرو نیکی کا برتاؤ کرو حسن سلوک کرو ان کے ساتھ ان کی دلداری کرو یہ حکم ہے اللہ جل جلالہ کا اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس حکم کی تعمیل میں ہو رہا ہے اس حکم کی اتباع میں ہو رہا ہے لہذا وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے منافی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے والا ہے تو یہ اسی لیے سادہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وہ شخص جو مبتدی ہے بالکل ابھی اس نے کام شروع کیا اور ایک وہ ہوتا ہے جو منتہی سارے مراحل طے کر کے اپنے انتہا کو پہنچ گیا دونوں کی ظاہری حالت دیکھنے میں یکساں ہوتی ہے مبتدی اور منتہی دونوں اس کی حالت یکساں ہوتی ہے یعنی وہ بھی کھیل رہا ہے اور یہ بھی کھیل رہا ہے وہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے دیکھنے میں دونوں یکساں ہیں لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک شخص دوڑ لگا رہا ہے اپنے نفس کے تقاضے کی خاطر اور ایک شخص دوڑ لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں دونوں زمین آسمان کا فرق تو مبتدی اور منتہی دونوں ایک جیسے لگتے ہیں اور جو درمیانی آدمی ہوتا ہے وہ ان دونوں سے جدا ہوتا ہے وہ جدا ایسا ہوتا ہے کہ اس وہ بیچ میں روتے کھا رہا ہوتا ہے تو اس واسطے وہ ان قسم کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس لیے کہ ابھی تک اصل مقصد تک پہنچا نہیں کسی وقت موقع ہوگا بات ویسے تمام دن آ گئی ہے دقیق اور نازک بات تو کسی وقت شاید کی تشریح کروں گا لیکن اب یہ کر رہا تھا کہ تعلقات دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے بغیر چارہ بھی نہیں اور وہ ہیں بھی رہزن اس طریق کے دونوں باتوں کا لحاظ کیسے رکھا جائے یہ سکھایا محمد رسول اللہ کہ ان کا حق بھی ادا کرنا ہے لیکن حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تابع بنانا ہے اللہ کے ساتھ تعلق تو جب اور اس کا امتحان اسی میں ہے کہ جہاں دونوں تعلقات میں تعارض پیدا ہو جائے تو یہ کس کو ترجیح دیتا ہے اگر ترجیح دیتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو تو معلوم ہوا کہ یہ تعلق اللہ کے تعلق کے ساتھ تابع ہے اور اگر تعلق دیتا ہے اور ترجیح دیتا ہے اس تعلق کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پھسل گیا اور یہ تعلقات جو ہیں یہ اس کے لیے حجاب بن رہے ہیں تو کن پھر دنیا کا انا کا غریب ارے بھائی یہ جتنے تعلقات ہیں دنیا کے اندر جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ کبھی رہیں گے کبھی نہیں رہیں گے کچھ دیر ساتھ دیں گے آگے جا کر ساتھ دینا بند کر دیں گے تو ان تعلقات کے اوپر بھروسہ نہ کرو ان سے اپنا مستقبل وابستہ نہ کرو ان سے ان کو اپنے دل میں اس طرح نہ بٹھاؤ کہ اللہ کے تعلق کے لیے جگہ نہ رہے ان کو ایک حد تک رکھو یہ مانا ہے کن فی دنیا کا اللہ کا غریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے کہہ تو رہے ہیں زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ بات عطا فرما دیں اپنے رحمت سے کہ سارے تعلقات یہ تابع ہو جائیں اس تعلق کے اللہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد آ گئی. فرمایا کہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا تو میری اہلیہ نے مجھ سے ذرا کچھ لہجہ بدل کر کوئی بات کر. ظاہر ہے جب ساتھ رہنا ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کوئی ناخوشگواری بھی ہو جاتی ہے, کوئی ترسی بھی ہو جاتی ہے, تو انہوں نے بھی بڑی جانسار خاتون تھی لیکن کبھی کوئی بات کہہ دی ہوگی ذرا لہجہ بدل کر, تو مجھے ناگوار ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بیوی, بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ جس طرح کام کرنا چاہتی ہو اس طرح کر لو, لیکن مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں, جس لہجے میں آپ نے مجھ سے بات کی ہے اس لہجے کی میرے اندر برداشت نہیں. اگر تم چاہو تو میں اپنی چارپائی یہاں سے اٹھا کر اور خانقاہ میں ڈالوں اور پھر تم اپنا جیسا جی چاہے کرتے رہنا. ڈالوں کے ہمارے یہاں کہ مستقل طور پر وہاں جا کے رہنا شروع کر. یہ کہہ دیا میں نے ان سے. خیر وہ معاملہ, وہ تو بڑی جانسار خاتون تھی, اتنی بات کافی ہو گئی ہوگی. لیکن فرمانے لگے کہ بعد میں میں نے اپنا جائزہ لیا کہ اے اشرف علی, تو نے یہ بات کیسے دی کہ چارپائی اٹھا کر ڈال لوں, یہ بتاؤ کہ اس پر قدرت بھی تھی کہ اٹھا کر ڈال لیتے, کیونکہ تعلق بھی بہت تھا اپنی اہلیہ سے, تو ایسا اس پر قدرت بھی تھی کہ چارپائی اٹھا کر ڈال لیتے, پر ایسا تو نہیں کہ دوران سے تو کہہ دیا کہ چارپائی اٹھا کر ڈال لوں اور پھر جا کر پچھتا رہے ہیں اور وہ اس کی یاد جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے. تو فرمایا کہ میں نے اپنا جائزہ لیا اور خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس پر پوری قدرت, باوجود اس کے یہ بہت تعلق تھا لیکن اگر یہ ارادہ کر لیتا تو الحمدللہ اس پر پوری قدرت تھی, ساری عمر نبھا سکتا رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تعلق ضرور تھا لیکن وہ تعلق الحمدللہ بقدر ضرورت تھا اور تابع تھا نبی کریم اور تابع تھا اللہ تمہارا جو تعالیٰ کے تعلق سے. یہ بات کہ تعلق ہو اور پھر آدمی اس کو اس طرح تابع کر لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی کچھ اس کا ذرہ عطا فرما دے, اس نعمت کا تو سارا بیڑا پار ہو. اللہ تو ایک معنی تو اس کے یہ ہوئے, کن فی دنیا کا انا کا غریب, تعلقات کو کم کرو بقدر ضرورت رکھو, اللہ کے تعلق کے ساتھ تابع بناؤ. دوسرے اس کے ایک اور معنی ہے کن فی دنیا کا انا کا غریب. غریب کہتے ہیں اجنبی, اچمبا, جو دوسروں کے لیے اچمبا معلوم ہو دوسروں کے لیے اجنبی معلوم ہو. تو کیا معنی؟ دیکھو تاریخ دنیا کی یہ ہے روز اول سے کہ ہمیشہ اس میں باطل کی کثرت رہی ہے, حق کی قلت رہی ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, اگر دنیا والوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. آج جمہوریت کا بڑا زور ہے تو قرآن نے جمہوریت کی جڑی کاٹ دی, اکثریت والی جمہوریت. ان سوتے اکثر امن فل اب یدلو کا ان سبیل اللہ, اگر اکثریت کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں دنیا کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, بہکا دیں گے. تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, یعنی شروع سے لے کے آج تک کوئی زمانہ کوئی آدمی ایسا دکھا دے جس میں اہل حق کی اکثریت ہو دنیا میں اور اہل باطل کی اقلیت ہو, آج تک تو ایسا زمانہ آیا نہیں, آگے آ جائے گا انشاءاللہ, آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, لیکن ابھی تک نہیں آیا ایسا کوئی دور جس میں کہ اہل حق اکثریت میں ہو اور اہل باطل اقلیت میں. تو نتیجہ اس کا کیا ہے کہ جب ساری دنیا کے لحاظ سے دیکھو گے تو حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اہل باطل کے مقابلے میں اجنبی نظر آئے گا اور اہل باطل اس کو اچمبا سمجھیں گے, اس کو نام رکھیں گے, اس کو تانے دیں گے, اس کو برا بھلا کہیں گے, یہ ہوتا رہے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہم سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے دنیا میں اگر اہل حق بن کر جینا ہے تو اجنبی بن کر رہنا ہوگا. پھر ان تانوں کی پرواہ نہ کرو. یہ جو تانے دیے جاتے ہیں یہ تو بنیاد پرست ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ ملہ ہے, یہ تو جناب دنیا کے کسی کام کے نہیں ہے, یہ تو پسماندہ ہے, یہ تو گھڑی تو پیچھے لے جانے والے لوگ ہیں, یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں. یہ تانے تمہیں ہمیشہ دیے جائیں گے اور تمہارا وجود اس پوری دنیا کے ماحول میں ہمیشہ غریب رہے گا, ہمیشہ اجنبی رہے گا. اس واسطے اگر اہل حق بن کر جینا ہے تو اس اجنبی ہونے کو برداشت کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اس سے ڈر کر ارے بھائی دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو اور ان کے ساتھ لگ جاؤ. نہیں, اگر اہل حق ہو تو پھر کمر کس کے بیٹھنا ہوگا اور انسانوں کو برداشت کرنا ہوگا, انسانوں کو اپنے لیے گلے کا ہار سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. وہ جو کہا ہے اعبد اللہ حتی یقال انہ مجنون, اللہ کی عبادت اتنی کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے, پاگل کہنے لگے. تو دنیا والے تمہیں پاگل کہیں گے, تمہیں دیوانہ کہیں گے, تمہیں دقیانوسی کہیں گے, تمہیں پسماندہ کہیں گے, تمہیں رجت پسند کہیں گے, تمہیں تنگ نظر کہیں گے, خدا جانے کیا کچھ کہیں گے. لیکن تمہیں اس دنیا میں ان سارے تانوں کو برداشت کر کے رہنا ہوگا, تب تو رہو گے اہل حق کے ساتھ. اور اگر ڈر گئے ان تانوں سے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. تو کل پھر دنیا کا انہ کا غریب کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کی اکثریت کے پیچھے نہ چلو بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے, اس حق کے پیچھے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ و تعالیٰ, ان کے درجات بلند فرمائے. واقعی وہ اس حدیث کی تفسیر تھے, کن فی دنیا کا انا کا غریب اور آگے رسیں گے. اس دنیا کے آدمی نہیں رکھتے تھے, اس دنیا کے آدمی ان کو دنیا سے, دنیا ان کے پاس ایسا رہتا تھا چھو کر نہیں گزری. تو ایک مرتبہ گھر میں ہمیشہ جو ان کا وہ جو تھا بیٹھک, تو وہ فرشی نشست تھی اس کے اوپر, اور اس میں بھی ایک چوکی یہاں رکھی ہوئی ہے, ایک چوکی وہاں رکھی ہوئی ہے, ایک چوکی وہاں رکھی ہوئی ہے, تین تین چار چار تصنیفیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. کسی وقت اس چوکی میں جا کر بیٹھ گئے, ایک کتاب لکھنی شروع کر دی, دوسرے چوکی میں جا کر بیٹھ گئے, دوسری کتاب لکھنی شروع کر دی, تیسری چوکی میں جا کر بیٹھ گئے, وہاں تیسری کتاب لکھنی شروع کر دی. تو ایک دن گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنے مردانہ کمرے میں کچھ صوفہ وفا صوفہ سیٹ ڈال لیجئے. تو انہوں نے کہا بھائی میرا سب یہ کتاب وتاب جس طرح میں بیٹھا رہتا ہوں یہ سب خراب ہو جائے گا, صوفہ سیٹ میں کیا ڈالوں. تو گھر والوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ یہ ذرا کچھ دنیا والوں کا بھی خیال کر لیا تھی, یعنی مطلب کہ دنیا والے آتے ہیں تو وہ بھی ذرا سا ان کو ان کے اکرام کے لیے صوفہ سیٹ ڈال لیں, ان کا بھی کچھ خیال کر لیا تھی. تو خود ہی سنا رہے تھے کہ میری بیوی نے یوں کہا کہ دنیا والوں کو کبھی کچھ خیال کر لیا کیجیے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھلی مانس دنیا والوں کو کیا خیال کرو, یہ بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کیا, دنیا والوں نے میرا کیا خیال کیا, میری کوئی بات مانی؟ جو بات میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانتے. تو جب وہ میرا خیال اتنا نہیں کرتے کہ صحیح بات میری مان لے تو میں ان کا خیال کر کے غلط بات مان لوں, تو دنیا والوں کا خیال کیا کروں کہ وہ میرا خیال نہیں کرتے. تو یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح رہو غریب بن کر کہ اگر دنیا والے تمہیں غلط راستے پر بلانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے کے بارے میں کہتے ہیں, تانے دیتے ہیں اور برا بھلا سمجھتے ہیں, تو اس کی پرواہ نہ کرو, غریب بن کر رہو. ارے وہ جو مشہور ہے اردو میں مثل کہ نقطوں کی ایک محفل میں ناک والا چلا گیا, سارے نقطے ہی نقطے تھے اس میں چلا گیا ایک آدمی جس کی ناک تھی, تو بجائے اس کے کہ وہ ناک والا وہ ان کے اوپر ایپ لگاتا کہ تم نقطے ہو, سب نے مل کر اس کے اوپر ایپ لگانا شروع کرتے تو بھائی ناک والا آ گیا. تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ان کا عیب دار پانچ آدمی کی کے اوپر نام رکھے. یہ فضا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تو یہ فضا ہے کہ جو ناک والا ہوگا اس کو نکتے برا برا کہتے رہیں گے ہمیشہ. اب چاہو تو ان کا برا برا کہنے سے ڈر کر اپنی بھی ناک کروا دو, اور چاہو تو ان تانوں کو برداشت کر لو, اور یہ سمجھو کہ یہ تانے جو ہیں در حقیقت یہ علامت اس بات کی ہیں کہ الحمدللہ ہم حق کے راستے پر, کیونکہ یہ تانے ہمیشہ دیے گئے انبیاء علیہ السلام کو, دیے گئے صحابہ کرام کو, دیے گئے بزرگان دین کو, دیے گئے ساری تاریخ اس کی شاہد ہے, قرآن اس کا گواہ ہے. کیا کہتے ہیں, کیا کہا انبیاء علیہ السلام, مان رہا تب آپ الذین ہو اراضی ہونا بار دیا تھا. انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے ایسی تٹپونجی قسم کے لوگ ہیں, اراضی ہونا رضی قسم کے لوگ, جو بیک ورڈ آج کی اس طرح سے بتا دیں وہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں باندی اور رائے, اور جن کی جو ایسی رائے بھی اپنی کچھ نہیں رکھتے ایسے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ تانا تو اس وقت سے دیا جا رہا ہے. تو بھائی اس تانے سے ڈرو نہیں, کن فی دنیا کا انا کا غری. اور دوسری حدیث میں فرما دیا پپوبا للغرباء, خوشخبری ہے غریبوں کے لیے یعنی ان اجنبیوں کے لیے جن کو تانے دیے جاتے ہیں, جن کو برا برا کہا جاتا ہے, جن کو دنیا والے ماننے کے لیے تیار نہیں, ان کے واسطے خوشخبری ہے. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو خوشخبری ہے تمہارے واسطے. اگر کبھی تانا سنو بنیاد پرستی کا, تانا سنو تنگ نظری کا, دقیہ نوسیت کا, رجعت پسندی کا, تو خوشخبری سن لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوشخبری. حاجی صاحب یہ تو پردہ کراتے ہیں, یہ عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں اور مخلوط اجتماع نہیں میں شریک نہیں ہوتے. یہ لوگ تو بڑے دفترفی لوگ ہیں, پرانی صدیوں کے لوگ ہیں, اس بیسویں اور اکیسویں صدی میں چلنے والے لوگ نہیں ہیں. جب یہ بات تمہارے بارے میں کہہ دی گئی تو سن لو خوشخبری محمد رسول اللہ فتو والے خورا باپ. تو یہ اس طرح بن کے رہو, اسے کل پھر دنیا کا انا کر رہی ہے. دوسرے معنی اس حدیث کے لیے آگے لفظ ارشاد فرمایا او عابر السبیل, کہ یا اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے راستہ قطع کرنے والا. یہ دوسرا جملہ ارشاد ہے مسافر کی طرح. کیا معنی, کہ جیسے مسافر رہتا ہے تو سفر میں بقدر ضرورت سامان ساتھ لے جاتا ہے, یہ نہیں کہ اپنا سارا گھر اٹھا کے لے جائے, اور اگر کہیں قیام کرتا ہے تو قیام گاہ سے ہمیشہ دل لگا کر نہیں بیٹھتا بلکہ وہاں پر بھی بقدر ضرورت قیام کرتا ہے, ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب مسافر گیا تھا ایک دن کے لیے کسی شہر میں اور وہیں دل لگا بیٹھا وہیں عمر گزار دی. عارضی طور پر رہنے کے لیے جاتا ہے, عارضی قیام کے لیے جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا بھی در حقیقت ایک سفر ہے, یہ مسافر کی ایک منزل ہے, حقیقی منزل آگے آنے والی. تو اس واسطے اس دنیا کے اس مسافر خانے کے اندر ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہا کرتا ہے. کیا مانا, کہ دنیا کے ساز و سامان سے جی نہ لگاؤ, دنیا کے مال و دولت سے جی نہ لگاؤ, اور اس کو ایسے جی نہ لگاؤ جیسے کہ مسافر جی نہیں لگا. غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مثال دی انہوں نے کہ ایک جہاز جا رہا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر, پانی کا جہاز, تو راستے میں اس کو ضرورت پیش آئی. امام غزالی مثال دی اپنے زمانے کی, تو مثال یہ دی ہے کہ اس کو ضرورت پیش آ گئی ایندھن کی جہاز کو, تو جہاز کے کپتان نے سوچا کہ قریب میں ایک جزیرہ ہے, وہاں جزیرے پر لے جا کر جہاز کو روک دیں اور وہاں سے اتر کر ایندھن حاصل کر لیں. لگا تو کپتان نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگوں کو جو جہاز میں سوار ہیں یہ چھٹی آپ کو دو ایک گھنٹے کی, ہم اتنے ایندھن اس میں سوار کریں گے, اتنے آپ جا کر اگر جزیرہ وزیرہ کچھ گھومنا پھرنا چاہیں تو جا کے گھوم پھر لیں. تو لوگ جو ہیں اتر گئے جزیرے میں. اب جناب کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے گھومے پھرے گھنٹہ بھر, اور جب دیکھا جب وقت جہاز کی روانگی کا قریب آ رہا ہے آدھا پون گھنٹہ, بلکہ ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا بھائی بس اب ایک گھنٹہ گھوم لیا کافی ہے، اب ایک گھنٹہ باقی ہے تو جلدی چلے جائیں جہاز میں، تو ذرا اچھی نشستیں ہمیں مل جائیں گی، جگہ اچھی مل جائے گی آرام دہ، اس میں جا کے بیٹھ جائیں گے. وہ ایک گھنٹہ پہلے چلے گئے اور جا کر اچھی خاصی شاندار نشستوں پر قبضہ کر لیا اور ہوادار جگہ مل گئی. کچھ لوگوں نے کہا بھائی ابھی تو دو گھنٹے کہا تھا کپتان صاحب نے، تو ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے، ابھی ایسی کیا جلدی ہے. تو وہ اپنا اور گھومتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، وہاں پھل پھل کھائے، میوے کھائے، یہاں تک کہ جب بالکل وقت قریب آ گیا تو بھاگے دوڑے، ہانپتے کانپتے پہنچے تو جا کے دیکھا تو اچھی نشستیں تو کچھ دوسرے ہی اڑا لے گئے، ان کو تھوڑی بہت پیچھے پیچھے کہیں جگہ مل گئی، وہاں جا کے بیٹھ گئے. تیسری ایک قوم یہ تھی کہ اس نے کہا کہ یہ جزیرہ تو بڑا خوشنما ہے، بڑا شاندار ہے، اس میں تو سبزہ بھی بہت، اس میں پھل بھی بہت، اس میں پانی بھی بہت، اور یہاں سے تو جانے کو دی نہیں چاہتا. تو نتیجہ یہ کہ وہ اسی کی نارنگیوں میں کھو گئے اور جہاز چل پڑا. اب سارا دن تو اس کی نارنگیوں میں مست رہے اس جزیرے کی، کہ کبھی اس کے سبزے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کبھی چشمے کا پانی پی رہے ہیں، کبھی پھل کھا رہے ہیں. اسی میں آ گئی رات. اب رات کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ صاحب رات کو تو کیا تو کوئی وہاں پر بندوبست ہے رات گزارنے کا. اب یہاں پر درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور جانوروں کے کا خوف ہے، چوروں ڈاکوؤں کا الگ ڈر ہے اور ویسے قبائل کا الگ خوف ہے. اس حالت میں اب یہ سارا دن سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ اس نارنگی میں کھو گئے اور جہاز ہمارا چلتا بس. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ ان تین قوموں میں سب سے عقل مند تو پہلے لوگ تھے، کہ انہوں نے بس ایک گھنٹہ سیر کی اور اس کے بعد جا کر اپنے جہاز میں اچھی جگہ پکڑ لی. اور دوسرے نمبر پر چلو وہ دوسرے لوگ بھی قابل گوارائی ہیں کہ جو وقت پر پہنچ تو گئے، اگر کہ سیٹیں اچھی نہ ملی لیکن پھر بھی پہنچ گئے. لیکن ان احمقوں کا کیا ٹھکانا کہ جنہوں نے اس جزیرے کی نارنگیوں میں کھو کر اپنا جہاز چلتا کر دیا. تو فرمایا کہ عابر السبیل، راستے کا راستہ قطع کرنے والا مسافر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ راستے کی کسی منزل کی نارنگیوں میں کھو جائے اور اپنی منزل کھوٹی کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بے شک رہو لیکن اس کی نارنگیوں میں اتنے مگن مت ہو کہ ان کے اس میں گم ہو کر اور اصل اپنی منزل کھوٹی کر لے. تو اس واسطے یہاں کے ساز و سامان سے جی نہ رہا. اللہ اب سنیے کہ یہ جو فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو، اس پر ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے اسلاف نے دو طرح عمل کیا، یعنی دو مختلف طریقوں سے عمل کیا. ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس میں اکثر بیشتر لوگ اجتماع میں پڑے رہتے ہیں. خوب سمجھ لیجیے کہ اس ارشاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا بزرگوں نے، بزرگان دین نے دو طریقے سے. اور بعض اوقات یہ اشکال بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، دونوں کے حالات کو اگر دیکھو تو بڑے متضاد حالات نظر آتے ہیں. یعنی ایک قوم وہ ہے جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس طرح بالکل ٹھیک لفظی معنی پر عمل کیا کہ بھائی ہم تو مسافر کسی زندگی گزاریں گے، لہذا دنیاوی ساز و سامان کچھ بس بہت ہی بقدر ضرورت اپنے ساتھ رکھیں گے، اس سے آگے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے آگے کے کھکیڑ میں پڑنا ہی ہے. معمولی سا اپنا کھانا پینا، معمولی سا لباس، معمولی سی رہائش، معمولی سا گھر بس، اور اس سے آگے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اعظم کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ نکلے تھے محل محلات چھوڑ کے، تو جناب ایک پیالہ اور ایک تکیا لے کے نکل پڑے ہوئے تھے بس، ساری دنیا کے ساتھ سامان میں ایک پیالہ کھانے پینے کے لیے، ایک تکیا سونے کے لیے. کہتے ہیں جب آگے چلے جا کے دیکھا ایک آدمی درخت کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تکیا بھی فضول لے کے آیا، اللہ میں نے تکیا تو ہاتھ ہی میں دے رکھا ہے، تکیا بھی پھینک دیا. پھر آگے چلے تو دیکھا کہ کوئی آدمی ہے وہ پانی پی رہا ہے منہ لگا کر اس سے دریا سے، تو انہوں نے کہا یہ پیالہ بھی فضول ہے، پیالہ بھی پھینک دیا. یہاں تک لوگ قصے بتاتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی قوم ہے بزرگان دین کی جس نے کہا کہ بھائی جھنجھٹ ہی مت پالو، یہ دنیا ہے، یہ زہر ہے، یہ کیا ہے سانپ ہے، کسی وقت بھی دس لے گی، لہذا نہ گھر بناؤ، نہ کوئی اچھے کپڑا کا اہتمام کرو، نہ اچھے کھانے کا اہتمام کرو، بس بہت ہی باقاعدہ ضرورت معاملات رکھو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ مجھے ذرا اپنا گھر دکھاؤ. فاروق اعظم بھی تھے امیر المومنین آج دنیا کے فرما روا اور کوئی گورنر ان کی آنکھ سے بچا نہیں رہتا تھا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ شام میں آ کر آباد ہوئے ہیں, شام کے گورنر بنے ہیں, روم کے قریب رہتے ہیں, تو خلیجہ نے گھر میں کیا کچھ ایش و عشرت کا سامان اکٹھا کیا ہوگا, تو اگر ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح. تو ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے اپنا گھر جا کے دکھاؤ. حضرت ابو عبیدہ ٹر آ گئے, کبھی لوگ نہیں آپ میرا گھر دے جا کے کیا کریں گے, دیکھ کے کیا کریں گے. انہوں نے نہیں دکھاؤ, کہا کہ آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. کہا کہ نہیں دکھاؤ. تو لے جا کر شہر کی بستی سے باہر اور ایک چھوٹا سا کہیں جھونپڑا تھا, اس جھونپڑے میں لے جا کر کھڑا کر دیا فاروق اعظم. اب حضرت فاروق اعظم حیران, ایک چھوٹا سا جھونپڑا شہر سے باہر, چاروں طرف نگاہ دوڑا کے دیکھی تو کچھ نظر ہی نہ آیا, کوئی برتن, کوئی کھانا, کوئی بستر, کوئی کپڑا, کچھ نہیں, ایسی خالی پڑا ہوا جھونپڑا. پوچھا ابو عبیدہ اس میں تم رہتے کیسے ہو, زندگی کیسے گزارتے ہو, کوئی برتن وتن, کوئی سار سامان کہاں ہے تمہارا؟ تو ایک کہیں آگے کوئی شتیر کے پیچھے ایک پیالہ چھوٹا سا رکھا ہوا تھا, وہ لا کے دکھایا ابو عبیدہ نے کہ یہ پیالہ ہے. تو دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ میری زندگی ہے, میں میرے قریب شہر میں ایک خاتون ہے, وہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ روٹی پکا کر مجھے دے دیتی ہے, وہ میں لا کے رکھ لیتا ہوں, پانی میں اس کو بھگو دیتا ہوں ٹکڑوں کو, اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ پانی سے بھیگے ہوئے ٹکڑے کھا لیتا ہوں. شام کے گورنر جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تھر رہا رہی ہیں, وہ اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا, مگر اے ابو عبیدہ تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے کہ اے امیر المومنین میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے, میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے, آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو. یہ مقام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ, اس طرح زندگی گزارنا ہے. عابر سبیل کوئی آج تو مسافر بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا ہوگا جیسے کہ ابو عبیدہ گزارے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ایسے حضرات گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کسی نہ کسی اور ڈس لے گی, کچھ بھی اگر جمع کیا تھوڑا بہت بھی یہ ڈس لے گی, لہٰذا اس جھنجٹ میں پڑو ہی مت, اس سے الگ ہو کر رہو. یہ طریقہ, یہ راستہ اختیار فرمایا. ایک بہت بڑی جماعت, اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دیکھو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہی, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات طیبہ گزاری اس میں یہی ہے کہ بچا ہوا کچھ نہیں ہے, اس میں فاقے بھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ تین تین مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی, اور پوچھا کہ کہاں پر گزارا ہوتا ہے تو کہا کہ بس کھجور اور پانی پر گزارا, کوئی ساز و سامان نہیں ہے خاص گھر کے اندر, پردہ بھی لا کے لٹکا لیا. حضرت عائشہ نے تو کہا کہ مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا کام, انما انا راکب استظل تحت حضرت ثم ترک, میں تو ایک سوار کی طرح ہوں کہ جس نے درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے سایہ لیا اور آگے چلا, تو میں اس جب و زینت سے میرا کوئی تعلق. تو اصل سنت اگر دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی ہے. وہ یہ پچھلی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ صحابی جو ہیں مکان کی مرمت کر رہے ہیں, مرمت کر رہے ہیں, تو آپ پاس سے گزرے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ جی معاوی جو خسر لینا, ہم تو اپنی یہ جھونپڑی کو ذرا درست کر رہے ہیں, مرمت کر رہے ہیں. منع تو نہیں فرمایا, لیکن فرمایا الامر اعجل من ذلك, کہ معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے, یعنی پتہ نہیں موت کا پیغام کب آ جائے, اس چکر میں زیادہ پڑھنا اچھا نہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے اور اقرب الی السنہ ہے اس معنی میں کہ زیادتی ساز و سامان کی دنیا کے یہ کوئی اچھی بات نہیں, اگرچہ مباح ہو جائے. اس واسطے بہت سے بزرگوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ رکھا ہی نہیں, کہ لنگ کے زیر و لنگ کے بالا, نہ غمے دودھ نہ غمے کالا. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ساز و سامان زیادہ مت رکھو, بس جتنا وقت ضرورت ہے وہ کر لیا اور باقی اللہ کے حوالے کیا. تو فرمایا کہ دستار نہ دارے وہ غمے پیش نہ دارے, ماں ہیچ نہ دارے وہ غمے ہیچ نہ دارے. یہ کیفیت رکھی بزرگانے, بہت سے بزرگانے دین. دوسری طرف بہت سے بزرگانے دین ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, مکان ہے, ساز و سامان ہے, سبھی کچھ ہے. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی, امام دار الہجرہ مدینہ منورہ میں بہت ساری قوم کے امام, وہ کیا ہے 360 جوڑے سال کے بنا کرتے تھے. ہر روز ایک جوڑا نیا, یعنی یہ نہیں کہ دھلا ہوا ہر روز جوڑا, بلکہ ہر روز نیا سلا ہوا جوڑا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ پہنا کرتے تھے. 360 دن کے 360 جوڑے. یس, عالم تاز امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ. حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں حدیث کے اور فقہ کے, وہ ان کی ایک ہفتے کی آمدنی 80,000 دینار تھی, اتنی آمدنی اللہ تعالیٰ کا فرمائی. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ایک دن ایک ہفتے کی آمدنی 80,000 دینار تھی, لیکن عمر بھر زکات واجب نہیں ہوئی, عمر بھر زکات نہیں واجب ہوئی. جب آتا تھا جب سب خرچ ہو جاتا اللہ تعالیٰ. تو غرض سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین ان کے حالات میں ملتا ہے کہ ان کے پاس بڑی شان و شوکت بھی تھی, ٹھاٹ باٹ بھی بظاہر تھے, مال و دولت بھی تھی, سبھی کچھ تھا. تو یہ دوسرے حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی منع جو ہے در حقیقت وہ ساز و سامان نہیں, منع اس ساز و سامان کے اندر دل لگانا ہے, اس ساز و سامان سے محبت کرنا ہے, کہ اس ساز و سامان کی محبت اور اس کے دل لگا کر وہ انسان کے اوپر غالب آ جائے, یہ ہے منع. لہذا ساز و سامان اکٹھا ہو تو ہوتا ہے, لیکن ہمارا دل اس میں لگا ہوا نہیں, ہمارا دل اس کے اوپر اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا جو عز مجود صاحب نے فرمایا کہ بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں, سب کچھ ہے لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے, دل لگا ہوا ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ. تو یہ دوسرا طریقہ بھی بزرگوں کا ہے, اور وہ اس کے اوپر عابر السبیل اس معنی میں صادق آتا ہے کہ مسافروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مسافر وہ ہے جو تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہے اور معمولی درجے کے مسافر خانے میں جا کے ٹھہرتا ہے, اور ایک مسافر وہ جو وہ ہے جو فرسٹ کلاس میں اور ڈیلکس کلاس میں سفر کرتا ہے اور اعلیٰ درجے کے ریسٹ ہاؤسز میں اور ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے. لیکن اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں کہ کوئی مسافر خواہ کتنے اعلیٰ درجے کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہو, اس ریسٹ ہاؤس سے دل لگا کے یوں نہیں بیٹھ جائے گا کہ ساری عمر اسی میں گزار دوں, اس سے محبت نہیں قائم کرے گا, اس سے تعلق نہیں قائم کرے گا. تو ان حضرات نے یہ فرمایا کہ ہیں تو ہم بھی مسافر, لیکن جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ نعمت اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کریں گے, لیکن دل اس سے نہیں لگائیں گے, اس طرح دل نہیں لگائیں گے کہ دل لگا بیٹھے اور اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز ایک کر دیا حلال حرام ایک کر. یہ دوسرا طبقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو مد رکھا, اور یہ بات بھی کوئی ناممکن بات نہیں. ان سب بزرگوں کا حال واقعتا یہی تھا کہ ساز و سامان تھا, ساز و سامان کی محبت نہیں. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, دیوبند میں بہت شاندار باغ لگایا تھا, باغ کا بڑا شوق تھا میرے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, باغ لگایا تھا پھلوں کا, اور اس میں آم پتہ نہیں کہاں کہاں سے پودے لا کر جمع کیے, اور اس کو بڑھا، اس کے اندر روز اثر سے لے کر مغرب تک گھر سے جا کر باغ میں جایا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال بھی فرمایا کرتے تھے. گھر بنایا تھا بڑے شوق ذوق سے، بہت تنگ کوٹھری میں گزارا کیا تھا، تقریباً عمر کے 40 سال گزارے تھے بہت ہی تنگ و تاریک کوٹھری میں. اس کے بعد پھر گھر بنایا، پیسے پیسہ جمع کر کے کسی طرح، اور وہ گھر ذرا آرام دہ تھا، اس میں قیام تھا اور یہ باغ لگایا تھا. جس سال پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے اس سال پہلا پہلا پھل آ رہا تھا اس آم کے درختوں پر، پہلا پھل. تو آدمی کو اس وقت رغبت ہوتی ہے کہ بھائی باغ لگایا ساری عمر کا، یہ پھل اب آ رہا ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، فرمایا کہ الحمدللہ جس دن گھر سے اور باغ سے قدم نکالا، گھر اور باغ میرے دل سے نکل گئے. فرمایا ایک دن کے لیے یاد نہیں آیا کہ وہ کیسا باغ تھا اور کیسا گھر تھا. فرمایا کہ آج اگر اس کا نقشہ بھی سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو نقشہ یاد نہیں آتا، گھر کا نقشہ یاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی آدمی اس دنیا کے تعلقات کو اللہ کے تعلق کے تابع بنائے تو یہ کیفیت عطا ہو جاتی ہے. یہ بزرگوں نے، ان بزرگوں نے یہ راستہ اختیار کیا. یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے سہولت کا راستہ، اگر ابو عبیدہ ہی کی تکلیف پر ہم سب ہمارے ذمے واجب کر دی جائے کہ بھائی اسی طرح زندگی گزارو جیسے ابو عبیدہ بن جراح نے گزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم جیسے کمزور، ہم جیسے نحیف و نظار لوگ وہ برداشت نہ کر سکے. اس واسطے اجازت دے دی اور راستہ بھی بتا دیا بزرگوں نے دین کہ چلو رہو، جمع کر لو یہ ساز و سامان. اور اس کی میں تفصیل آپ کو ایک مرتبہ بتائی تھی کہ وہ جو حضرت نے فرمایا کہ رہائش اور آسائش اور آرائش، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں تمہارے لیے، البتہ چوتھی چیز منع ہے اور وہ ہے نمائش. نمائش سے پرہیز کرتے ہوئے ان تین چیزوں کو اختیار کر لو، جائز ہے تمہارے لیے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ چیزیں تمہارے دل میں محبت کی جگہ نہ پالیں گی اور یہ ان سے ایسا دل نہ لگ جائے کہ اس کے نتیجے میں حلال حرام ایک ہونے لگے، جائز و ناجائز ایک ہونے لگے. اتنا کر لو تو ابھی جواب کے حدود میں رہو گے، اگرچہ مقام اعلیٰ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے جتنا قریب فرما دے اس کی نعمت عطا کر. لیکن جب ہم لوگ کمزور کی حالت میں یہ جو ساز و سامان جمع کیے بیٹھے ہیں اپنے پاس، تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ارے ہمارے ان روشنی کے میناروں نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا آسائشیں عطا فرما رکھی ہیں. کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ اپنا دل اس سے نہ لگائیں اور ان کو حلال و حرام ایک کرنے کا ذریعہ بنائیں. یہ کر لیں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ نجات ہو جائے. لیکن اس سے آگے بڑھ جائے کہ سارا سامان ہی سب کچھ ہو کے رہ گیا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک اسی کی دھن ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کا دھیان ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کی دور دھوپ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو یہ ہے وہ تیسری قوم جو جزیرے کی نارنگیوں میں گم ہو کر اپنے جہاز کو اس نے رخصت کر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس انجام سے ہمیں محفوظ کرنا. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہر طرح کے خطاؤں سے درگزر کرنا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.